सितंबर सन 1998
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم زمانهم فمن أدرك منكم زمانه فلا يلين له شيئا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لكل من أمر عليكم ما لم يأمركم بالمعصية فإن أمركم بالمعصية فلا طاعة ولا سمع
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمتي ست خصال
نمرة الصبيان وكثرة الشرط وأخذ الرشوة في الحكم وقطيعة الرحم والاستخفاف بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوستو اور بھائیو حضرت مولانا ہمارے محترم ہیں مولانا فضل رحیم دامت برکاتہ ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور امید ہے اس تعمیل میں نفع ہوگا مسمع کو بھی اور سامعین کو بھی یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی چند من قبل خیال تھا ایک اور موضوع پر گفتگو کرنے کا اور یہ کہ طالب علموں کی بعض باتیں سناؤں اچھی بھی اور نصیحت سے متعلق بھی کیونکہ یہ مجمع بھی طلباء کا ہے طلباء اہل اللہ ہیں اور اولیاء اللہ ہیں مگر ابھی ابھی یہ چند احادیث ذہن میں آئیں، خیال ہوا اس نئے موضوع سے آغاز کروں، مختصراً چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. یہ چند احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حاکم و محکوم سے متعلق ہیں، راعی اور رعیت سے متعلق ہیں، زندگی کی خوشحالی، معاشرے کی مسرت اور امن و امان کا مدار حاکم و محکوم کے تعلقات. حاکم و محکوم کے تعلقات اگر صحیح ہوں اور اسلامی طریقے سے وابستہ ہوں تو یہ تمام مسرتوں کی اساس اور بنیاد ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ تعلقات ٹوٹ جائیں یا ان میں کوئی نقصان آ جائے تو تمام غموں اور تکالیف دکھ درد کا مدار بھی یہی ہے. یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ السمع والطاعۃ لکل امیر، ملک کے سربراہ یا ملک کے افسران کی پوری طرح اطاعت کرو. اطاعت کا حکم اس لیے دیا کہ اطاعت نہ کرنے سے معاشرہ بگڑتا ہے اور ملک کا امن و امان تباہ و برباد ہوتا ہے. اگر حاکم نیک ہو، شرط یہ، نیک حاکم ہو، نیک سربراہ ہو، نیک افسر ہو، تو اس کا درجہ عند اللہ و عند الرسول نہایت بلند ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے کے افسران، وزراء اور ملک کے سربراہان اپنے اس عظیم مرتبہ سے ناواقف ہیں یا اس مرتبے کو وہ ٹھکرا چکے ہیں اور دھتکار چکے ہیں جو ان کو عند اللہ اور عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم القیامہ حاصل. حاکم کا اتنا بڑا درجہ عند اللہ جو عام اولیاء اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے، مگر بشرطے کہ وہ حاکم اور سربراہ نیک ہو. اس لیے کہ کوئی بھی ولی اللہ سب روز عبادت کرے، اس کی عبادت اپنی ذات سے وابستہ ہے اور اس کا نفع فائدہ اس کی ذات کو پہنچتا ہے. لیکن حاکم اگر نیک ہو، ایک افسر نیک ہو، شفیق ہو، وہ ایک دستخط سے ہزاروں غریبوں مسکینوں کے غموں کا مداوا کر سکتا ہے. اس لیے بہت سے اولیاء اللہ ہارون رشید کے زمانہ میں ان کی درائے لیے عمر کے لیے دعائیں مانگتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ وجہ کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کشف سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ایک عظیم فتنہ اور فتنوں کا ایک طوفان امٹ کر آئے گا، جب تک یہ زندہ رہے گا وہ فتنہ نہیں آئے گا، وہ فتنہ نہیں آئے گا. بعض بڑے بڑے ائمہ جو بڑے محدثین بھی ہے ان کی یہ بات سن کر اچھمبا بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی، مگر یہ ہے حقیقت. ان کو کشف ہوا جب اس بات کا تو وہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اپنی زندگی کے کئی سال ہارون رشید کو دے دیں, کیونکہ ان کی وفات کے بعد ایک عظیم فتنہ اسلام میں آئے گا, اور وہ ایسا عظیم فتنہ تھا کہ جو ہی وہ وفات پا گئے چند دنوں کے بعد مشرق و مغرب کی جیلیں علماء سے, محدثین سے, اولیاء اللہ سے اور اللہ اللہ کرنے والوں سے پر ہو گئیں. اور خلق قرآن کا مسئلہ مامون الرشید نے چھیڑا اور وہ معتزلی ہو گئے, اور کہتا تھا کہ جو شخص خدا کی رویت کا قیامت کے دن خدا کی رویت کا قائل ہو اسے قتل کر دیا جائے, جو قرآن مجید کو مخلوق کہے اسے قتل کر دیا جائے. قاضی احمد ابن دعاد معتزلی خلافت پر اور وزراء پر چھایا ہوا تھا. ملک کا سربراہ نیک اور عادل ہو اس سے تمام معاشرہ امن سے وابستہ ہوتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ خراب ہو جائے تو یہ اس سے تمام فتنوں کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں. حدیث میں آیا الاسلام یعلو ولا یعلی, اسلام غالب ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے, کوئی اور اس پر غالب نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کے ساتھ ایک شرط ہے, وہ یہ اسلام جب عالی ہوتا ہے اور سب پر بلند ہوتا ہے کہ حاکم شفیق ہو اور عادل ہو. اگر ایسا نہ ہو تو اسلامی قوانین, اسلامی ضابطہ حیات مغلوب ہو جاتا ہے, اور مغلوب ہونے کے بارے میں دیگر احادیث میں واضح اشارے ہیں. فرمایا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا, بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا. اسلام بے یار و مددگار دنیا میں ظاہر ہوا, پھر مددگار پیدا ہوئے, اور پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام غریب و مسافر ہو جائے گا, اس کا کوئی یار غار غم گسار دلدار نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اس زمانہ میں جب کہ اسلام مغلوب ہوگا ظاہری طور پر, بے کس ہوگا, یتیم ہوگا مسافر کی طرح, اس وقت جو اسلامی ضوابط پر, اسلامی قواعد پر کاربند ہو اور اسلام کی مدد کریں, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا. حضور نے فرمایا ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں. دنیاوی مبارک باد بھی ہے اور اخروی مبارک باد بھی ہے. یہ اس وقت اس سے معلوم ہوا کہ ایسا وقت آئے گا کہ اسلام مغلوب ہوگا بیچارہ بے کس اور بغیر غم گسار کے ہوگا, جس طرح کے اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں. مگر اس زمانے میں پھر بھی الحمدللہ آپ جیسے علماء موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, پھر بھی اسلام کے غم گسار کافی ہے. کیا پتہ ہے آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اس سے بھی آگے بدتر زمانہ آئے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا اعلان ہو گیا ہے. کہتے تھے کہ اسلامی نظام کا اعلان کر دو, لیکن جب اعلان ہو گیا تو بعض لوگ شرطیں لگاتے ہیں. بعض کیا کیا شرطیں, جب ہم تسلیم کریں گے. کیا کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نماز جب پڑھوں گا کہ یہ شرط؟ یہ تو ایسی بات ہے کسی کو نماز کہیں وہ کہیں نماز کو شرطوں سے پڑھوں, غلط بات ہے. اسلام جس نیت سے بھی کوئی لائے, اور یہ پتہ نہیں یا اسلام آتا ہے یا نہیں, لیکن اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ کے غضب کو اور فرشتوں کے غضب کو دعوت تو نہیں دینی چاہیے. آج اسلام غریب ہے, مغلوب ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت میں اس شرط کی تصریح ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. حدیث شریف میں بھی اس قسم کی حدیثیں بہت سی آئیں. فرمایا اس مسلمان سب سے اعلیٰ ہوں گے, لیکن ایک شرط ہے, اگر تم پورے کامل مومن ہو اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرو تو ملک کی خوشحالی کا ضامن کیا ہے. میں آج وہ گر بتلا رہا ہوں, آج وہ اصول بتلا رہا ہوں. ملک کی خوشحالی صرف اس سے بھی نہیں ہو سکتی کہ عوام دیندار ہو, ہے یہ بڑی غنیمت, مگر یہ کامل ترقی کامل خوشحالی نہیں. صرف سربراہ نیک اور نمازی ہو تو اس سے بھی کیا ہے, پوری طرح ملک خوشحالیوں سے, ترقیوں سے, امن و امان سے آماغوش نہیں ہو سکتا جب تک سربراہ نیک نہ ہو. سربراہ بھی نیک ہو, محکوم رعایا بھی نیک ہو, دونوں میں تعلقات بھی نیک ہوں, تو وہ ملک جنت نظیر بنتا ہے. اور وہ ملک جو ہے وہ صحابہ کی زندگی اور قرن اول کی دور مملکت کا نظیر ہوگا. اس طرح صحابہ کے زمانے میں خوشیاں آئیں, وہ بعد میں آزمائش کے بعد یہ اسلامی خوشیاں تھی. ہر طرف اسلام ترقی پر تھا, وہی ترقی پھر بھی آ سکتی ہے, وہی خوشحالیاں پھر بھی آ سکتی ہیں, وہی امن و امان پھر بھی آ سکتا ہے, اور وہی حالات پھر بھی رونما ہو سکتی ہیں وہ حالتیں, لیکن بشرطے کہ ہم پوری طرح مومن ہو جائیں, ہمارے سربراہ بھی پوری طرح ٹھیک ہوں اور رعایا بھی پوری طرح ٹھیک ہوں اور ان کے آپس کے تعلقات بھی پوری طرح ٹھیک ہوں. دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے روح اور بدن, ملک کا سربراہ یا ملک کے افسران بمنزل روح کے ہیں, اور رعایا جو ہے یہ بمنزل بدن کے. بدن روح کے بغیر کچھ بھی نہیں, اور روح بدن کے بغیر کوئی کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. پھر اگر روح خراب ہو جائے تو اس کی مثال دل کسی ہے, مرکز کسی ہے, جس طرح حضور نے فرمایا اذا فسد البدن الا ان فی الجسد لمضغة اذا فسد البدن کلہ واذا صلح البدن کلہ. انسان کے بدن میں ایک مرکزی حیثیت چیز ہے جو دل ہے, اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا بدن ٹھیک, اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو. تو ملک کا سربراہ ملک کے لیے بمنزل روح ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک رہے گا اور سارا ملک ٹھیک رہے گا اور خوشحال رہے گا. ہاں اگر رعایا میں کوئی خرابی آ جائے, تو وہ خرابی عالمگیر اور عام نہیں ہوگی. ایک محلے کے لوگ خراب ہوئے تو خرابی صرف وہاں ہوگی, ایک شہر کے لوگ خرابی صرف وہاں ہوگی, وہ عام نہیں ہوگی. مطلب میرا یہ کہ ملک کے سربراہ کی خرابی متعدی ہے, وہ نہایت تباہ کن. اگر روح خراب ہو جائے تو تمام بدن بے چین ہو جاتا ہے اور بدن کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے یا آدمی مر جاتا ہے. لیکن اگر بدن کے ایک عضو کٹ جائے, انگلی کٹ جائے یا یہ خراب ہو, تو سارا بدن خراب نہیں ہوگا, وہی کام کرے گا, صرف ایک انگلی کی کمی ہوگی. خرابی تو ہے مگر سارا بدن تباہ نہیں ہوگا. تو اصل حاکم ہے. پس حاکم جب نیک ہو, شفیق ہو اور رعایت سے محبت سے پیش آئے, اسلامی قوانین کی رعایت کرے, وہ اللہ جل جلالہ کی رحمتیں اس ملک پر نازل ہوتی, وہاں
وہ برکات آتی ہیں, جنہیں دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. اور جب حاکم نیک ہو جائے, میں نے عرض کیا کہ سارے ملک کی خوشحالی آتی ہے, اور اگر برا ہو جائے تو سارے ملک میں بدکرداری کا طوفان برپا ہو سکتا ہے. درد بسی اگر باب رعیت ملک پورت صاحبے اگر باب رعیت ملک پورت صاحبے براؤنگ غلامان حضر احمد بھی اگر بادشاہ کسی پھل کا ناجائز طور پر ایک دانہ کاٹ دے اس کے رعایا جب ساری درخت جڑ کو پھیڑ دے. کسی آدمی کا مشہور مقولہ ہے, میں یہ ثابت کر رہا ہوں دونوں کی اصلاح سے خوشحالی آتی ہے, لیکن پھر اس اصلاح میں اور خوشحالی میں روح کی حیثیت سربراہ کو حاصل ہے, افسران کو حاصل. عربی کا مشہور مقولہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے, الناس علی دین ملوکہم, لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں.
اگر بادشاہ ظالم ہو وہ رقص و ناچ گانے کا شوقین ہو تو عوام بھی ناچ گانے کے شوقین بن جاتی. یا اور بات ہے, تم جیسے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ حضرات, کیونکہ حضور نے پیش گوئی فرمائی ہے, لا تزال امتی ظاہرین طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, لیکن اکثر لوگ بدفعال بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تجار بھی خائن بن جاتے ہیں, معاشرے کے افسران, معاشرے کے لوگ خائن بن جاتے ہیں, شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, جبکہ بادشاہ ظالم ہو اور خائن ہو یا ڈاکو, وہ روح ہے. اس لیے ہر شخص افسر بننے کا اہل نہیں ہے, ہر شخص ملک کے بادشاہ یا سربراہ بننے کا اہل نہیں ہے. علماء کلام لکھتے ہیں, علماء کلام لکھتے ہیں, ابو اسحاق اصفرائینی نے بھی لکھا ہے, امام راضی نے بھی لکھا ہے کہ سربراہ ہونے کی شرطیں جو ہیں چار, جس میں چار شرطیں, وہ ملک کا سربراہ اور ملک کا بڑا افسر بن سکتے. الاول العلم بالحلال والحرام, اسلامی سربراہ مراد ہے بھائی, اسلامی سربراہ کی باتیں عرض کر رہا ہوں. الاول العلم بالحلال والحرام, حلال و حرام کی تمیز, یہ نہ ہو کہ نہ اسے حلال کا پتہ ہو اور نہ حرام کا پتہ ہو, حلال و حرام کا پتہ ہو. الثانی العدل, عدل و انصاف سے کام لے اور عدل و انصاف کے مطابق اپنے فیصلے کرے. والثالث الورع والتقوى, وادنى ذلك ان تقبل شهادته, وہ متقی اور پرہیزگار ہو. پرہیزگاری اور تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ گواہی دے سکے اور وہ اہل شہادت. فقہ میں آپ نے پڑھا, ہر شخص شرعی عدالت میں گواہی کا قابل نہیں ہے, بلکہ ظاہری شکل بھی اسلامی ہو, اگر کچھ غلطیاں مزکین موجود ہوتے ہیں محلوں میں بتلاتے ہیں قاضی کو کہ اس شخص میں فلان عیوب ہے, تو ظاہری طور پر کوئی عیب نہ ہو, یہ تیسری شرط ہے اس کے لیے. چوتھی شرط یہ ہے, ملکت السیاست و تدبیر المملکت فی الحروب و دفع الشرور, اس کے اندر انتظامی استعداد موجود ہو, جہاں جھگڑے ہو وغیرہ وہ نپٹا سکے اور انہیں دفع کر سکے. کہیں کسی ملک سے لڑائی یا جنگ کی نوبت آئے تو وہ ایسا نہ ہو بزدل کو پیچھے بھاگے, وہ اس کے لیے فوج تیار کر سکے اور لوگوں کو تیار کر سکے. یہ چار شرطیں ہیں, علم بھی ہو عدل بھی ہو اور ورع اور تقوی بھی ہو اور انتظامی صلاحیت بھی موجود ہو, استعداد بھی موجود. کتب شیعہ میں ہے کہ ایک پانچویں شرط بھی ہے, وہ یہ, وہو کونہ معصوما من الذنوب کلہا صغارہا وکبارہا, کہ امام وہ ہو سکتا ہے ملک کا سربراہ جو معصوم بھی ہو ہر قسم گناہوں سے پاک ہو, مگر یہ شرط عام علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں بھائی. اس لیے شیعوں کی تمام کتابوں میں تصریح ہے، محقق طوسی نے لکھا ہے، عام کتب کتابوں میں سب ان کے جو بڑے بلاؤ قدیم گزرا ہے کہ جب تک وہ امام منتظر نہ آ جائے شیعوں کی کہیں بھی حکومت نہیں بن سکتی اور کہیں بھی کسی کو سربراہ نہیں بنا سکتی، مگر آج کل تو بناتے ہیں وہ. تو بہرحال وہ ایک پانچویں شرط بھی لگاتے ہیں جو عندنا درست نہیں ہے. ان چار شرطوں میں سے سب سے اعلیٰ شرط عدالت ہے دوست. علماء فقہا لکھتے ہیں کہ کہیں ملک کا سربراہ جاہل بنے اور بن جائے مجبوری ہو گئے تو پھر بھی وہ درست ہے، بشرطے کہ وہ علماء اور فقہا سے مشورے لیا کرے. پھر بھی بہت سے سربراہ ایسے تھے جو خود اتنے بڑے عالم یا مولی نہ تھے، مگر انتظام انہوں نے علماء اور ماہرین قرآن و سنت کے حوالے کیا تھا. عدالت سب سے اعلیٰ چیز ہے. عدالت جب تک نہ ہو وہ ملک کبھی خوشحالی سے ہماغوش نہیں ہو سکتا. حکما کا اور قدیم بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، لا يتحقق عمران المملکت الا بعدالت السلطان، لا يتحقق العمران للمملکت الا بعدالت السلطان. بادشاہ اور ملک کے سربراہ کی عدالت کے بغیر کسی مملکت کو پوری طرح آباد نہیں کیا جا سکتا. وہاں کارخانے بھی لگ جائیں اس ملک کو آباد نہیں کہا جائے گا، وہاں بڑی بڑی سڑکیں بھی بن جائیں، وہاں بڑے بڑے کارخانے بھی بن جائیں، وہاں بڑی بڑی کوٹیاں بھی بن جائیں، مگر جب جس ملک میں عدالت عادل نہ ہو دوستو، انصاف سے فیصلے نہ ہوتے ہوں، وہ ملک آباد شمار نہیں ہوتا. آپ اس وقت اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس میں غور کریں کیا یہ شرط کہاں تک ہمارے ملک میں پوری. جبھی تو یہاں ہے جان ہے، بڑی بڑی سڑکیں بن رہی ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں فلک بوس بن رہی ہیں، اور بڑے بڑے کارخانے بھی بنائے جا رہے ہیں، مگر امن و امان نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ عدل و انصاف میں کچھ کمی ہے. تو دعا فرمائے کہ یہ کمی دور ہو جائے ہمارے ملک سے. اگر بادشاہ عدل سے دور ہو تو تمام وزراء، تمام افسران، تمام رعایا بھی خیانت شروع کر دیتی. اس لیے میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں کہ فلان جگہ یہی جواب دیتا ہوں، بھائی جب اوپر والے کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر ہم کیوں نہ کریں. ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ باپ نے صرف ناچنا شروع کر دیا، بیٹے نے دیکھا تو اس نے ڈھول بجانا بھی شروع کر دیا. جب باپ کو دیکھتا ہے بیٹا الناس علی دین ملوکہم، تو بیٹا کیوں ایسا نہ کرے بھائی. بادشاہ تو وہ روح ہوتا ہے اس ملک کے لیے، بادشاہ سے مرا سربراہ ہے، افسران ہے وغیرہ. ایک اور قیمتی قول ہے ہمارے بزرگوں کا، وہ کہتے ہیں قیمتی قول ہے اس بزرگ کا، وہ فرماتے ہیں الرعایا قلوب الرعایا، قلوب الرعایا خزائن الوالی، فأی شیء اودع فیہا یجدہ. تمام رعایا کی دل جو ہیں یہ خزانے ہیں ملک کے سربراہ اور افسروں کے لیے. خزانے میں جو چیز جمع رکھے تلاش کرے وہی چیز ملے گی. جو ملک کے سربراہ جو رعایا کی دل ان کے لیے خزانے ہیں، جو چیز ان میں سربراہ ڈال دے، سربراہ کو بھی انہی چیزوں کی توقع رکھنی چاہیے. یہ نہ کہ خود تو جھوٹ بولے، لوگوں کو سب روز جھوٹ سکھائے اور جھوٹ سنائے اور خیانت سکھائے اور خیانت کی باتیں کریں اور یہ امید رکھے کہ لوگ سب کے سب بڑے نیک اور پارسا اور بزرگ. یہ نہیں ہو سکتا. تو عدل و انصاف بہت بڑی چیز ہے. ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے وہ سال نوشیروان وزیرہ بذور جمہر بیائی سین یکون اصلاح المملکہ قال بخمسہ امور نوشیروان نے اپنے وزیر جو مشہور وزیر اور حکیم سے پوچھا کہ مملکت کی اصلاح کس چیز سے ہو سکے گی, تو بذور جمہر نے اس کی باتیں عموماً حکیمانہ اور بڑی دانائی کی ہوتی ہیں, اس نے کہا بخمسہ امور, پانچ چیزوں سے اس کسی مملکت کی مکمل اصلاح ہو سکتی, پانچ چیزیں ہیں, وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے پانچ چیزیں ہیں العدل وان تکون الطرق مامونۃ والرفق بالرعایا وترک الشدۃ فی طلب الحقوق ونصرۃ المظلوم, پانچ چیزیں, ان میں سے ایک چیز یہ ہے مملکت کے تمام راستے مامون اور محفوظ ہوں, محلے محفوظ ہوں, سڑکیں محفوظ ہوں, چور اور ڈاکو کو ختم کر دیا جائے, شہروں کو محفوظ رکھا جائے, ایک یہ ہے. نمبر دو ارزق کو برعایا, رعایا کے ساتھ نرم برتاؤ کیا جائے, ہر چیز میں ان کے ساتھ سخت برتاؤ نہ کیا جائے, اور تیسری چیز یہ ہے وہ ترک شدت فی طلب الحقوق, اگر سربراہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے جیسے ٹیکس لگاتے ہیں یہ چیزیں یہ, ان میں شدت اختیار نہ کرے, نرم اور محبت کے طریقے سے ان سے اپنے حقوق وصول کرے, وہ اصول کرے, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدل و انصاف, چوتھی بات یہ, پانچویں یہ ہے وہ نصرت المظلوم, کہ مظلوم کی پوری طرح نصرت کی جائے, مظلوم کی نصرت کی جائے, رعایا سے نرم برتاؤ کیا جائے, اور اپنے حقوق کی تحصیل میں شدت ترک کی جائے, اور راستے سڑک محلے شہر مامون اور محفوظ ہوں, چوروں سے ڈاکو سے وغیرہ سے, یہ امور ان چیزوں اور عدل و انصاف کرے, ان چیزوں سے مملکت خوشحال بنے. آج آپ دیکھیں عدل و انصاف کی کمی ہے, نتیجہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ان پانچوں میں بھی سب میں اس اصل اور روح عدل کو عدالت کو حاصل, عدل انصاف ہی سے راستے مامون ہو سکتے ہیں, عدل و انصاف ہی سے مظلوم کی نصرت ہو سکتی ہے, عدل و انصاف سامنے ہو تو رعایا سے نرم برتاؤ کیا جا سکتا ہے, اور یہی سامنے ہو تو اپنے مطالبات کی تحصیل میں اور تکمیل میں شدت ترک کرنی پڑتی یہ امور ہیں مملکت کی اصلاح کے لیے. آج ہم آپ اپنے اسلاف کی زندگی پر نظر ڈال دیں, وہاں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی, جہاں انصاف اور رعایا کو عدل و انصاف پہنچے وہاں امن و امان ہوتا ہے, اور جہاں یہ نہ ہوئے تو وہاں بڑی تباہی آتی ہے. یہ علماء اور بزرگوں کا مجمع ہے, مگر بعض باتیں کفار کی بھی نصیحت آموز ہوتی ہیں. کہتے ہیں ایک انگریز نے, جو ایک ملک کا وزیر تھا, مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے مگر نام لیتا نہیں, اس نے عین جنگ عظیم میں اس نے وزراء وغیرہ لوگوں کو جمع کیا, باتیں ہو رہی تھی جنگ کے بارے میں کہ کیا حال ہوگا, یہ اس نے پوچھا کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں کیا حال ہے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہر عدالت میں مکمل انصاف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا یقیناً ہم جنگ میں جیت جائیں گے. جس ملک میں انصاف ہو رہا ہو اور صرف ایک جگہ نہیں عام ہو رہا ہو, اللہ جل جلالہ اس ملک کو مصائب میں مبتلا نہیں ہونے دیتے. اللہ انصاف اللہ جل جلالہ کا وصف ہے, جہاں اللہ جل جلالہ کا وصف مکمل طور پر موجود ہو وہ وصف خود بخود اللہ جل جلالہ کی رحمت کو کھینچتا ہے, اللہ کے احسان کو کھینچتا ہے, اور اس ملک میں وہ وصف اللہ کی رحمت و نعمتوں کو پھیلاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, اور جب خدا کی رحمت آ جائے اس ملک میں خوشحالی بھی آ جاتی. مگر آج یہ چیزیں مفقود ہیں اور ان کی بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ رعایا کو بھی نیک بنا دے اور ہمارے افسران اور بروں کو بھی نیک بنا دیں اور یہاں اسلامی نظام نافذ ہو جائے. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اپنے در و دیار میں اور اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین میں قرآن و حدیث کے نظام کی تھوڑی سی جھلک تو دکھا دے. وہ طلباء والا پورا نظام تو نہیں آ سکتا, مگر اس کی جھلکیاں دیکھ لیں. جھلکیاں دیکھ کر بھی پھر لوگ حیران ہوں گے کہ ان میں کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور رحمت. فتوح الشام میں علامہ واقعی لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قیصر سے دمشق کو چھین لیا اور فتح کر لیا تو وہ عدل و انصاف مسلمانوں نے پھیلایا. مسلمان نہیں پھیلاتے, مسلمان کا تو سیوا ہی عدل و انصاف ہے. یہ نہیں کسی کو دھوکہ دیتا, اللہ کے حکم کے سامنے اس کا سر تسلیم خم ہوتا ہے. تو مسلمانوں اور صحابہ کے اخلاق مبارکہ دیکھے, ان کے عدل و انصاف کے قوانین اور ضوابط دیکھے, ان کے وہ معاملات ان کی نظروں سے گزرے تو اچانک جنگ یرموک درپیش ہو گئی. چونکہ قیصر کو یکے بعد دیگرے شکستیں ہوتی رہیں, کیا اور یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ لڑی جائے. یہ چھوٹی چھوٹی جنگوں سے مسلمان دلیر ہوئے اور ہمارے علاقوں کو فتح کر دیا, تو ساری طاقت جمع کر دی یرموک مقام پر. مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنی طاقت جمع کر دی یرموک میدان میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دیجی کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں چھوڑ دو اور اس جگہ فوجی جمع ہو جائیں جہاں چاہے پوری طرح جنگ لڑی جا سکے, تاکہ کہیں تم کسی وقت گھیرے میں نہ آ سکو. جنگ یرموک میں مسلمانوں نے فوجی جمع کی, قصہ طویل ہے. اور ایران اور قیصر نے اپنی تمام شاہی طاقت جمع کر دی. مسلمانوں کی فوج جو ادھر ادھر ایران میں لڑ رہی تھی افریقہ یا کہیں افریقہ تو اس وقت نہیں, اور ادھر ادھر, تو سب کو جمع کر دیا. اور کفار نے بھی ساری طاقت جمع کر دی یرموک میں. مختلف روایات ہے کہ کیا تعداد تھی افواج کی. ایک روایت یہ ہے جو واقعی نے ذکر کی ہے کہ کافروں کی فوج کی تعداد تھی 16 لاکھ, اور مسلمانوں نے جو ساری طاقت جمع کر دی اس وقت, ایک روایت ہے کہ مسلمان فوجوں کی تعداد 33,000 تھی, ایک روایت میں کہ تقریباً 40,000 مسلمان. اور کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی, ایمان اور کفر کا مقابلہ رہا. مگر کفر ظلمت ہے اور ایمان چراغ اور روشنی ہے. گٹھا ٹھوک تاریکی بھی ہو, ایک دل دیا سلائی کی تھوڑی سی جھلک اور چمک بھی گٹھا ٹھوک تاریکیوں کو تباہ کر سکتا ہے وہ شعلہ. نتیجہ کئی دن جنگ کے بعد یہ ہوا کہ کفار کو شکست ہو گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے, صحابہ نے اپنی تاریخ میں کئی صدیوں تک اتنی عظیم جنگ نہیں لڑی. اتنی تھوڑی تعداد 32-33 یا 40,000 اور ادھر 40,000. مگر مسلمان اللہ کے تھے تو اللہ کی نصرت بھی دوستوں ساتھ تھی. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ دمشق چھوڑ دو وغیرہ. واقعی لکھتے ہیں کہ دمشق کی عورتیں, دمشق کی لوگ جو ہیں جو کفار تھے مسلمان نہیں ہوئے, چھتوں پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے, چیخ رہے تھے کہ خدا را ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو, خدا تمہیں واپس لائے. مسلمان کہہ رہے تھے ہم نے جنگ لڑنی ہے, یہاں یوں مناسب نہیں ہے. وہ کفار دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہم تو خود اپنے ساتھ ان کفار کے ظلم و ستم میں پھنس رہے تھے, تمہارے عدل و انصاف کو دیکھا اللہ جل جلال پھر تمہیں واپس لائے. اسلام اس طرح آتا ہے کہ کفار بھی خوشحال ہوتے ہیں, مگر افسوس کہ آج کل لوگ اسلام سے دور ہیں. وہ اسلام کو ایک آفت سمجھتے ہیں, آفت سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام کی خوشیاں اگر دیکھی تو انسان حیران ہوتا ہے. مگر دوستو اور بھائیو, آپ کو حیرت اور اچھمبا نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں سے جو اس وقت بھی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود. اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان کی دل و دماغ پر تالے لگا دیے. تالے صرف آج نہیں, پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. اسلام کی برکات دیکھتے ہوئے مخالفت کرتے ہیں. ارے بھائیو, کس کی پھر تائید کرتے ہو جب اسلام کیوں, اس کے مقابلے میں کیا مل رہا ہے آپ کو, کیا مل رہا ہے آپ کو؟ پرسو ترسو میرے پاس ایک شخص آئے ملنے والا, اس نے کہا یہ کیسی اسلام ہوگا, ہر جگہ لوگ غریب ہیں, کوئی یہ ہے اور کسی کو روزی پوری نہیں مل رہی, اسلام آئے یہ ڈاکے ڈالے. اس نے شکایت بھی کی کہ ہمارے ایک ساتھی سے کوئی کار لے گئے, یہ ہوا یہ ہوا. تو میں نے کہا اچھا, جب کیا افراتفری ہو اور غربت ہو, غربت ہو یا اس قسم حالت ہو, سب کو پوری طرح روزی حاصل نہ ہو, تو کیا وہاں کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اگرچہ ڈاکے ڈالے آپ کے ساتھی کی جو کار لے گئے, آپ خوش ہوں گے یعنی کہ اس ظالم چور کو سزا مل جائے؟ تو پھر تو اس چور کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. آپ بیٹھے کیوں ہو شکایت کرنے کے لیے؟ کہ تو عجیب افسوس ہے, ڈاکو کو سزا نہ ملے تو امن کیسے قائم ہوگا؟ پھر میں نے کہا کہ یہ لوگ ویسے اسلام سے ڈرتے ہیں. اسلام کسی کا ہاتھ نہیں کاٹتا, اسلام کسی کو سنگسار نہیں کرتا, اسلام کسی کو سب ہاتھ پاؤں نہیں کاٹتا, ایک دو کے ہاتھ کاٹیں گے بس. ان کا خیال ہے کہ سارا لاہور ٹونڈر ہو جائے گا اور ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. بھائی لاہوری اتنے بزدل لوگ ہیں, اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, انارکلی میں لٹکا دیا جائے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے, تو کہیں بھی چور
والا باتا نظام تمہارے سامنے افغانستان میں.
چند دن قبل اخبار میں پڑھا ایک ساتھ چند ساتھی ہمارے وہاں گئے دوست اور بھائیو, حیرت کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا مگر یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ ان طلبا کی برکات سے دکھائیں گے بھی. وہاں کہتے ہیں ہماری پارٹی اتری بس سے, کسی سے پوچھا ہوئے ہم کدھر جائیں, وہ جو جس کے پاس جانا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا. ہمارے پاس تو سامان ہے, بیگ ہے, قیمتی چیزیں. انہوں نے کہا کہ قیمتی چیزیں سڑک پر ڈال دو نا. تو ہم نے کہا بھائی کسی میں پیسے ہیں, کسی میں چیز ہے؟ انہوں نے کہا پیسے کھلے رکھ دو, کھلے رکھ دو اور پتھر رکھ دو کہ ہوا نہ اڑایا. تین دن کے بعد آؤ مجال ہے کوئی ایک نوٹ کو ہاتھ لگاؤ. اور کہتے ایسا ہی ہوا, ہم نے بیگ ڈال دی, کچھ مدت بعد آئے, لیکن پھر بھی لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں. دوست اور بھائی, اسلام تو ہمیں ترقیوں سے ہم آغوش کرتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہ اور افسر عادل ہوں اور عادل اختیار کر لیں. حضرت کے معاقیب فرماتے ہیں, معاقیب فرماتے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خزانے کے انچارج تھے. فرمایا خزانے کے کمرے کو میں کنست بیت مالے فوجدت درہمن فآتیتہ ابنا لعمرہ فجئت الى بيتي وجلست في بيتي فاذا رسول عمر يدعوني فجئت اليه والدرهم في يده وقال يا معيقيب يا معيقيب اوجدت علي ما كان بيني وبينك؟ قلت ما هو يا امير المؤمنين؟ قال هذه الدرام تريد ان تخاصمني امة محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الله يوم القيامة. فرماتے ہیں میں نے خزانے کے کمرے کو جھاڑو دیا, کہیں سے ایک درہم ملا, اس زانے کے ایک روپے کونے میں پڑا تھا خزانے کا. میں نے اس درہم چھوٹا تھا وہ حضرت مرسا کا چھوٹا بچہ تھا اس کو دی تھی. گھر چلا گیا معمولی بات. جب گھر چلا گیا تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا کہ جلدی آؤ. جب میں آیا عمر کو پریشان دیکھا اور وہی درہم جو تھا وہ ہاتھ میں ہے, بچے کے ہاتھ کہیں دیکھ چکا تھا تو پوچھا تھا کیا نے بتایا کہ معیقیب ہاتھ میں ہے. اور پھر غصے سے کہا اے معیقیب للہ بتائیے میں نے آپ کو کیا نقصان دیا ہے, آپ کیوں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, آپ کیوں مجھے تباہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا یا امیر میں کیا بات ہے آپ بتائیے تو صحیح. فرمایا حاضر درہم آتے تو ابن یہ درہم آپ نے میرے بیٹے کو دیا جو ہے بیت المال مسلمین کا. اتورید ان تخاصمنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت بین ید اللہ؟ آپ کو یہ ایک درہم میرے بیٹے کو دے کر کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی جنرل عدالت میں کل امت محمدیہ مجھ پر مقدمہ دائر کرے کہ یہ درہم آپ کو کہاں سے ملا اور کیوں آپ کے گھر میں پہنچ گیا؟ کیوں پہنچ گیا؟ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے, انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے کہ جب کسرا کے تاج و تخت کو اور ان کے خزانوں کو مسلمان غازیوں نے جمع کیا اور لایا مسجد نبوی میں رکھا اور سورج نکل آیا, فطلعت الاشیاء والحلی بعد اشراق الشمس, وہ سونے چاندی اور موتیاں جگمگا اٹھی, سب چیزیں جگمگانے لگی اور چمکنے لگی. صحابہ کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, قیمت ایک ایک موتی لاکھوں کروڑ روپے کا ہو سکتا تھا. عمر نے کھڑے ہو کر کہا ان الذین ادوا هذه الاشیاء لامنا, ان الذین ادوا هذه الاشیاء لامنا, جن غازی مسلمان مجاہدین نے یہ قیمتی سامان اس دور علاقے سے یہاں تک صحیح سالم پہنچایا وہ کتنے امانت
دار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, ان کا قول اور ان کا جواب آپ ادھر سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑے صحابہ موجود ہیں, ان نے کہا ان کا فست یا امیر المومنین فحقو ولو رتعت لرتعو کل مرتع, اے امیر المومنین اس سب کا سبب آپ ہی ہے, کیونکہ آپ پاک دامن اور امانت دار ہیں تو آپ کی رعایت دلوں میں اللہ نے امانت ڈال دی, اگر آپ بھرا چھڑنے لگے تو آپ کی رعایا اور آپ کی متخ لوگ جو ہے پوری طرح خیانت میں چھڑنے لگ جائیں گے. امانت چھڑنا جو بتنے جس کی ایک بھی گھس جائے, امانت آج کل نہ رہی, ملک سربراہ جب ایسے ہوں تو یہ حالت رہی. روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال اور اس طرف دور دور ملک سے کستوری اور خوشبو بھی آتی تھی, مشک اس زمانے مشک, وہ مشک بھی لا کر تقسیم کرتے تھے عورتوں میں لوگوں میں. تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ وہ تقسیم کیا کرتا, تقسیم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے مگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا, یہ ہے کبھی بیچنا, پیسے لانا, یہ سارا انتظام. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے, دیکھا تو بیوی سے خوشبو آ رہی ہے ان کے کپڑوں سے. فرمایا ما هذا یہ بلو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا
بعت المسك الذي جئت به الي فمسست بيدي ومسست بيدي خماري. حضرت وہ کستوری میں بانٹ رہی تھی اور تقسیم کر رہی تھی اور بیچ رہی تھی تو کستوری توڑتے توڑتے انگلیوں کو خوشبو تو لگ جاتی, میں نے دوپٹے کو لگائی اور میں آتی نہیں سمارا کے اور میرے دوپٹے کو لے کر پانی میں ڈال اور نچوڑتے اور پھر پانی میں ڈال اور نچوڑتے پھر پانی میں ڈال اور نچوڑتے ہیں اور پھر پھینک دیا پھر پھینک دیا. قال جعلت امت محمد مخاصمت لی یوم القیامت بهذا الفضل من الطیب. آپ نے کل امت محمدیہ کو میرا مجھ پر مقدمہ لڑنے والے بنایا اور اسی وجہ سے کہ میرے گھر میں ان کے مقابلے میں زیادہ خوشبو کہاں سے آئی. یہ جو آپ کا دوپٹہ خوشبودار ہوا ہے یہ تو مشترک خوشبو تھی, اس میں کل امت کا حصہ تھا. زیادہ حصہ میرے پاس کیوں آیا, اتنا زیادہ کیوں نہ جو اس دوپٹے کو لگ گئے, یہ تو معمولی.
ایک عالم کہتے ہیں کہ دخلت على عمر بن عبد العزیز
وعنده سراج, میں عمر ابن عبدالعزیز کے پاس گئے, ایک عالم کہتے ہیں وہ رات کا وقت ان کے پاس چراغ جل رہا تھا, اس وقت یہ بتیاں نہیں تھی, چھوٹا سا کوئی چراغ جل رہا تھا. میں نے عرض کیا کسی کام کے لیے حضرت آئے ہوں؟ فرمایا ذاتی کام ہے یا مسلمانوں کا عام کام ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت میرا ذاتی کام ہے اور آپ کا بھی ذاتی کام ہے, عام مسلمان. تو فوراً پھونک کر چراغ کو بجایا. میں نے کہا حضرت کیوں, کوئی مجھ سے غلطی ہوئی؟ فرمایا نہیں غلطی نہیں ہوئی, مگر یہ میرا ذاتی کام آپ لے آئے اور آپ کا بھی ذاتی کام ہے اور یہ چراغ مسلمانوں بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے ذاتی کام میں چراغ جو ہے بیت المال کی روشنی سے استفادہ کیا جائے. ایک سربراہ کی حالت سے کل رعایا کی حالت بدل جاتی ہے, کل رعایا کی حالت بدل جاتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کوئی لمبی حکومت نہیں کی. حیرت کی بات یہ ہے, اسلام اپنے کرشمے میں دکھاتا ہے دوستو اور بھائیو. اب وہ حدیث پڑھو, الاسلام یعلو ولا یعلا. صرف 2.5 سال انہوں نے حکومت کی, 2.5 سال معمولی. ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں, ابن الاثیر نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی خلافت سے قبل یہ حالت تھی بغداد کی کہ ہر جگہ دنیا کی باتیں ہوتی تھیں, جو کوئی ملتا پوچھتا بھائی یہ چیز کتنے پہ خریدی ہے, کیا سودا یہ ہے. اور وہ لکھتے ہیں فلما ولی عمر ما کان یلقا رجل رجلا فی سکت ولا تلقا امرات فی سکت الا وکل واحد یسأل الآخر هل صلیت وهل تلوت القرآن وکم تلوت وما حال الاسلام عندکم. 2.5 سال حکومت ہوئی, جب وہ حکومت حاکم بن گئے گلیوں کی حالت بدل گئی, محلوں کی کھایا بدل گئی, ہر چیز کی حالت بدل گئی. حالت یہ ہوئی کہ گلی میں بھی کوئی شخص کسی سے ملتا یا کوئی عورت محلے میں کسی اور عورت سے ملتی تو وہ شخص اس دوسرے سے پوچھتا بھائی بتاؤ آج تو نے کتنے نوافل پڑھے؟ میں نے کتنے پڑھے. اور آج تو نے کتنی تلاوت کی ہے؟ میں نے تو یہ تلاوت کی. عورت بھی یہ پوچھتی کہ آپ نے کتنی تلاوت کی, کیا کیا نیکیاں احسانات کی ہیں اللہ کے, میں نے تو یہ کی. یہ حالت ہوئی لوگوں کی, مجلس اور باتیں بدل گئیں دوستو. جب ملک سربران نیک ہو جائے اللہ جل جلالہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, آفات ختم ہوتی, آفات ختم ہوتے ہیں, عدل و انصاف ضروری ہے, عدل و انصاف ضروری ہے سب کے لیے. یہ اصل ہے اور روح ہے کل مملکت کی خوشحالی کے لیے. عدل و انصاف کے لیے سب کا ضروری ہے, جو ملک کا سربراہ ہو, بڑا ہو یا افسر و شفیق ہو, جو افسر شفیق نہ ہو وہ کبھی عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتا, عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتا. ابن العسیر نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں, اور ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مسلمان فوجوں کی لڑائی شروع ہوئی عراق میں رستم کے ساتھ کسرا کی فوجوں کے ساتھ, لڑائیاں تو بہو ہمیشہ ہوتی رہیں مگر یہ بہت بڑی لڑائی تھی, اور کسرا نے اپنی آخری طاقت جمع کر دی, اسے گھمنڈ تھا کہ اس فوج کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکیں گے, اور ان کا عظیم کمانڈر رستم خود اس جنگ میں شریک تھا. اس جنگ کا نام جنگ قادسیہ ہے. جب یہ جنگ شروع ہو گئی جو تاریخی جنگ ہے, کئی دن تک جاری رہی, کفار نے پوری تیاری کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ ساری رات جاگتے اللہ کے دربار میں, ساری رات جاگتے اور روتے رہتے تھے کہ اللہ مسلمان تو تھوڑے ہیں میری فوج, اور وہ لوگ سب طاقت جمع کر چکے ہیں, کیا حال ہوگا. اور ہاں جنگ کمانڈروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر تھا ہمیشہ کے لیے کہ ہر روز لڑائی کا حال بھیجا کرے, ورنہ دوسرے تیسرے دن بھیجے, اور فوراً پہنچے, حتی الوصف جلدی ڈاک پہنچے. جب جنگ قادسیہ کئی دن تک جاری رہی, عظیم جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی, تو سعد بن ابی وقاص جرنیل فاتح ایران و عراق نے ایک تیز رو ایلچی کو تیز رو اونٹ پر سوار کر کے مدینہ منورہ بھیجا کہ امیر المومنین انتظار میں ہوں گے, اور تاکید کی کہ خبردار کہیں ٹھہرنا نہیں, کوشش کرو کہ مسلسل جائے. مورخین لکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اس مسلسل زمانے میں کانا یخرج من المدینہ الی الصحراء وینتظر تحت فی ظل الاشجار کیاتی احد یبشرنی ویخبرنی باحوال الحرب. ہر روز مدینہ سے کئی میل باہر نکل آتے, انتظار میں رہتے کوئی آج آنے والا ہے اور جنگ کی اطلاع دے. پھر جب بالکل دوپہر کا وقت ہو جاتا اور نا امید ہوتے, پھر واپس مدینہ چلے جاتے. ہر روز ایسا کرتے. ایک دن یہ امیر المومنین تنہا جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, دور نگاہ لگائے ہوئے ہیں. دیکھا کہ ایک شخص دور سے اونٹ دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے. جو خدا کا ہو جائے, اللہ جل جلالہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. تنہا جاتے تھے, کوئی ساتھی بھی نہیں امیر المومنین تھے, کیوں کسی کو کیوں تکلیف دے دوپہر کو گرمی میں وہاں بیٹھا رہے. مگر اللہ کی نصرت ساتھ تھی, فوج خدا ہی ساتھ تھی. بیچ میں ایک واقعہ یاد آیا کہ قیصر روم کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ جس کے روب اور دبدبے سے یہاں دریا بھی ہلنے لگتے ہیں, یہاں پہاڑیاں بھی ہل رہی ہیں, یہاں زمین بھی کانپ رہی ہے, اور ہمارے تمام فوجی ڈر رہے ہیں, جس نے دنیا کی کایا پلٹ دیا ہے وہ بغیر چوکی دار کے پہرہ دار کے گھومتا رہتا ہے. تو ایک آدمی کو بہادر کو جس کی بہادری کے ڈنکے چار دانگ عالم بج رہے تھے, اس کو بڑا انعام دے کر وعدہ کیا کہ بھائی جاؤ تلوار لے کر مدینہ جاؤ, مسلمان بن جاؤ, وہاں دیکھو امیر المومنین کا جو کبھی جنگل میں اکیلے سنے جا کر جب اکیلے مل جا قتل کر دو, پھر آؤ بڑا انعام دوں گا. وہ بڑا خوش خوش ہو کر آ رہا ہے, بڑا انعام ملے گا, ڈر تو ہے نہیں, وہ فوجی سپاہی تو ہے. مدینہ منورہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کدھر ہیں. لوگوں نے امیر المومنین کی کوٹھی کدھر ہے اور محل قصر کدھر ہے, انہیں بتایا ہمارے امیر کا تو کوئی قصر اور کوٹھی نہیں ہوتی, انہوں نے کہا اچھا کہیں تو بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہو. وہ حیران رہی ہے عجیب جس سے کل دنیا کانپ رہی ہے, اس کو کوئی پتہ نہ کوٹی ہے. پوچھتے پوچھتے کسی نے بتایا کہ وہ جنگل گیا ہے, کہیں بیت المال کی اونٹ بھاگ گئے ہیں, بھائی اکیلے ان اونٹوں کو جنگل میں پکڑنے کے لیے گئے ہیں, ادھر کہیں ملے گا آپ کو. اس نے کہا واہ واہ موقع مل گیا, ادھر تو تنہا ہوگا بھائی. جب وہاں گئے کس نے جو اونٹوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے, ایک آدمی اونٹ پکڑتا ہے اور اونٹ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے وہ ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. وہ ایک درخت پر چڑھ گیا اور کہا کہ یہ اونٹ پکڑ لے گا, کہیں بیٹھے گا یا کہیں گزرے گا, میں قتل کروں گا. اوپر درخت پر چڑھ گئے, ان پتوں میں جھاڑیوں میں چھپ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ جل جلالہ اپنے مناظر اور قدرتیں دکھاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کو پکڑ کر کہیں بٹھا چکے, باندھ چکے, اب سایہ تلاش کرتے ہیں سستانے کے لیے, لیٹنے کے لیے. گھومتے گھومتے اس درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گئے جس پر وہ دشمن اوپر چھڑا ہوا ہے جاسوس ان کے قتل کے لیے تاک میں بیٹھا. وہ اور کچھ وقت ہوا ہوا ہے, شکار اپنے ہاتھ آ گیا ہے, اب تیاری کرتا ہے کہ میں اتروں گا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے, ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے اور دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اس رومی نے دیکھا کہ صحرا کی طرف سے ایک ببر شیر آ رہا ہے. آتے 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 درخت کے قریب ہوا, وہ سپاہی اور خوش ہوا کہ اچھا ہے میں قتل نہ کروں تو شیر پھاڑ آ جائے گا. مگر حیران رہ گیا جب شیر اس کے قریب آیا درخت کے, دیکھا کہ امیر المومنین سوئے ہوئے ہیں, تو اپنی دم ہلا ہلا کر اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں بیٹھ کر دم ہلاتا جا رہا ہے. اور کہیں جنگل سے کوئی آواز آتی ہو خطرناک, شیر ادھر بھاگ جاتا ہے, اس خطرے کو دفع کر لیتا ہے, پھر یہیں بیٹھ جاتا ہے. وہ حیران رہا, سمجھ گیا کہ جس امیر المومنین جن مسلمانوں کے جس امیر کی عادت اللہ کی طرف سے حفاظت کا سامان ہو اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے تو شیر چلا گیا, وہ اوپر سے نیچے اتر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہے کیا بات ہے بھائی, اس کے پاؤں پر پڑا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور مسلمان ہو گئے. اور سارا قصہ سنا کہ میں تو آپ کے قتل کے لیے آیا مگر یہ حالت دیکھ کر اب آج میں مسلمان ہو رہا ہوں. خدا کے محافظ ساتھ ہوتے ہیں, سب جانور ساتھ ہوتے ہیں, جو خدا کا ہو جائے اللہ جل جلالہ انہی کا ہو جاتا ہے. روایات میں ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ سے روتے ہوئے دعا مانگی ایک وقت اپنے بیٹے سلیمان کے لیے, اور فرمایا دعا کرتے ہوئے, یا رب کن لی ولدی سلیمان کما کنت لی. قال اللہ, یا داؤد قل لی ولدک سلیمان یکون لی کما کنت لی اکون له. داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی, کیا اللہ جس طرح آپ کی نصرت مجھے ملتی رہی اور آپ میرے تھے, تو سلیمان میرے بیٹے سلیمان کو بھی یہ شان حاصل ہو, اللہ اس کے ساتھ بھی آپ کی مدد شامل حال رہے. اللہ نے واہ یہ بھیجی کہ داؤد بہت اچھا, مگر اپنے بیٹے داؤد کو بھی نصیحت کر لیں کہ وہ بھی اس طرح میرا بن جائے جس طرح آپ میرے ہو گئے, تو میں بھی اس کا ہو جاؤں گا, میں بھی اسی کا ہو جاؤں گا. تو جو خدا کا ہو جائے عدل انصاف سربراہ, اس کے ساتھ اللہ کی مددیں ہوتی ہیں. تو وہ قادسیہ جنگ کی فتح کی بشارت لانے والا اپنے اونٹ کو دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ آ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا, سمجھ گئے کہ یہ وہی, وہ اونٹ والا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جنگل میں بیابان لقصدق میں کانٹوں میں اور گرمی میں سامنے آیا کہا اے راکب کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں، سعد بن ابی وقاص نے بھیجا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہتے ہیں اچھا بھائی ای حدثنی عن غزوۃ القادسیہ، بہت اچھا بھائی غزوہ قادسیہ کا حال بتائیے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ ایسی جنگ ہوئی ایسی جنگ ہوئی، دوسرے دن یہ ہوئے اور ادھر اونٹ بھی دوڑاتا آ رہا ہے اور عمر بھی نیچے دوڑتی ہوئی آ رہے ہیں۔ وہ ایک بات ختم کرتے ہیں، عمر کہتے ای حدثنی، ہاں بھائی بہت اچھا اور سناؤ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا۔ وہ آدمی اونٹ بھی دوڑا کے لا رہا ہے، جنگل میں پیدل دوڑتی ہوئی آ رہے ہیں اور ان سے باتیں بھی سن رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہ بھی پیدل دوڑتی ہوئے آ رہے ہیں اور غزوہ کے حالات خوشکن سن رہے ہیں۔ جب مدینہ کے قریب آئے وہ اونٹ سوار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو امیر المومنین یہ ہے، اسی کے پاس تو میں نے جانا۔ جب مدینہ کے قریب آئے اور اختلاف ادھر ادھر پھیل گئے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی اونٹ والا بھی آ رہا ہے دوڑتے ہوئے اور کہتے یا امیر المومنین ابشر ابشر مبارک و مبارک یا امیر المومنین۔ وہ اونٹ والا زیادہ شرم کے مارے آب ہو گیا اور اتر کر معافی مانگی کہ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں، میں تو آپ ہی کے لیے آ رہا تھا، مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی کہ آپ کو ساتھ ساتھ دوڑایا اور ٹھہرا بھی نہیں۔ عمر فرماتے ہیں لا علیک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے کوئی پرواہ نہ کرے، کیا ہوا میں تھک گیا کیا ہوا میں تھک، کوئی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو تو اللہ نے فتح سے ہم کنار فرمایا۔ دعا فرمائی کہ اللہ جل جلالہ ہمارے ملک میں نظام اسلامی نافذ کرنے کے اسباب مہیا فرمائے اور ہمارے سربراہوں اور افسروں کی دلوں میں دین کی محبت ڈالے اور رعایا میں بھی امن ہو، سربراہوں اور یہ ملک جنت نظیر بن جائے اور اللہ جل جلالہ ہمیں وہ نظارے وہ مسرتیں دکھائیں اسلام کی جو قرون اولا میں مسرتیں تھی، وہ نظارے تھے۔ اللہ جل جلالہ قادر ہے، اسباب پیدا فرما سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا تو ارادہ تھا کہ زیادہ پانچ یا دس منٹ بولوں، قبل پتن اب کیا ٹائم ہوا جی، وقت ختم ہو گیا، مولانا صاحب کی برکات مولانا فضل رحیم صاحب کی، ہاں دعا کرتے ہیں
اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما، اللہ مبارک مجموع کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ مبارک مجمع کی دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری حاجت پوری فرما، اللہ ہماری حاجت پوری فرما، اللہ اس مجمع میں طلباء اور نیک لوگوں کا مجمع ہے، اللہ جو دعائیں مانگے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری حاجت پوری فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ اس مجمع کی دل والی کے دل میں جو جو دعائیں ہیں اللہ آپ جاننے والے ہیں ان سب کی حاجت پوری فرما، اللہ ان سب کی مراد پوری فرما، اللہ ان سب کی مراد پوری فرما، اللہ ہماری اس مجمع کو ہماری اس اجتماع کو ہماری اس مجلس کو مبارک فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو غیر مبارک نہ فرما، اللہ ان مجالس میں جو بنا جن کی دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں، جن کی دعائیں اللہ آپ قبول فرماتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ آپ کرتا رہے ہماری لغزشوں کو معاف فرما, اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما, اللہ ہماری مرادی پوری فرما, اللہ غیب سے ہماری مشکلات حل فرما, اللہ جہان حاضرین کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں جو جو مراد ہیں اللہ آپ جانتے ہیں, آپ اللہ الغیوب ہیں اللہ, اللہ اپنی عظیم رحمت سے اللہ اپنی عظیم قدرت کی طفیل اس مجمعے والوں کی ساری دعائیں قبول فرما, ساری دعائیں اللہ قبول فرما, اللہ ہماری دعائیں رد نہ فرما, اللہ ہماری دعائیں رد نہ فرما, اللہ ہمارے سامنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اللہ ان احادیث کی طفیل جو آپ کو پیاری ہے اللہ یقیناً آپ کو پیاری ہے, ہماری دعائیں قبول فرما, ہماری دعائیں اللہ قبول فرما, اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ ہماری دعائیں قبول فرمائے, ہم گناہگار ہیں اللہ, لیکن آج اس مجمع میں اللہ آپ کے عظیم نبی کی عظیم مبارک حدیثوں کی دو کتابیں ختم ہوئی ہیں, اللہ ان حدیثوں کی لاج رکھ, اللہ ان حدیث کو واسطہ بنا کر آپ کے دربار جلال جمال میں پیش کرتے ہیں, اللہ ان مبارک حدیث کا واسطہ جو آپ کو ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے, اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, اللہ ہماری مجلس کو ہماری اسی اجتماع کو قبول فرما اور اس کو مبارک بنا, اللہ اللہ اس مجمع میں جو عظیم حدیث کی کتابوں کا ختم ہوا ہے اللہ ان مبارک حدیث کی طفیل ان کتابوں کی برکت کی تو اس کی طفیل اللہ ہماری مرادی پوری فرما, اللہ جو لوگ جو لحاظ کے لیے اس مجمع میں شریف ہے اللہ آپ ان کی دلوں کی حاجتیں جانتے ہیں, یا عالم الغیوب یا عالم الغیوب اللہ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات, اللہ آج ہم آپ سے مانگتے ہیں اللہ ان مبارک حدیث کی طفیل آپ سے درخواست کرتے ہیں, ہماری دعائیں اللہ قبول فرما, اللہ ہماری یہ دعائیں قبول فرما, اللہ آپ قدیر و غفور ہیں, اللہ آپ کی وسیع خزانی ہے, اللہ آپ کی اتنا عظیم خزانی ہے جن کی کوئی حد نہیں ہے, اے اللہ ان عظیم خزانے سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ اس مختصر مجمعے کی اگر ساری دعائیں آپ قبول فرمائے, اے اللہ آپ کی ذات کی قسم, اے اللہ آپ کی نعادیث کی قسم, ان خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اے ان عظیم خزانوں والے, اے عظیم خزانوں والے آپ کے سامنے ہم نے آپ لمبے دراز کیے ہیں, اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, اے اللہ آپ کریم ہے آپ اکرم الاکرمین ہے, اے اللہ اس مجمع میں طلبا ہے, اے اللہ اس مجمع وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے, کیونکہ آپ کے نبی کا قول آپ ہی کا قول ہے کہ یہ لوگ اس میں آپ کے پیارے ہیں, کیونکہ قدم تلے فرشتے رحمت کے پر والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان حدیث کے واسطہ دیتی ہے, اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ دیتی ہے, اللہ آپ کی عظیم قدرت کا واسطہ دیتی ہے, اللہ ان عظیم صحابہ کا جو ذکر ہوا اور جو سال بھر ہم ذکر کرتے آئے ہیں, اللہ ان بزرگوں کے واسطے ان کی طفیل ہماری دعائیں قبول فرما, اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, اللہ ہماری دعا قبول فرما, اے وہ کریم ذات, اے وہ کریم ذات کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں, اے اللہ آج ہم اس مبارک مہینے میں دعا مانگ رہے ہیں آپ ہی نے فرمایا میں قبول کرنے والا ہوں, اے اللہ ہماری دعا قبول فرما, اے اللہ آپ کی دعائیں اتنی پیاری ہے, ان اللہ اذا لم يسأل يغفر
جب اللہ فرماتے اللہ منہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے نہ مانگا جائے تو میں ناراض ہوتا ہوں. اے عظیم سخاوت والے کہ یہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اے سخی اور جواد, اے کریم اور غفار, اے رحیم اور رحمان, اس شام کا واسطہ دیتے ہوئے آپ کو دعا مانگتے ہیں, اللہ ہماری دعا قبول فرما, اللہ ہماری دعا قبول فرما, اللہ ان طرح حاضرین کی دعا قبول فرما, اللہ ان سب کی دعا قبول فرما, اللہ ان سب کی دعا قبول فرما. اللہ آپ نے فرمایا نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہوں, آپ دینے پر خوش ہوتے ہیں. اللہ اے وہ ذات جس کی شانی ہے کہ دینے پر خوش ہو, اے اس عظیم ذات والے کی ذات والے آج مبارک مجمع میں آپ کی عظمت زیر دربار جلال جمال میں ہم رو رہے ہیں. اللہ گر و فغا سو رہے ہیں, اللہ یہاں بڑھ کے فراہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کی طلبا اور غربا اور مسافرین کے ہاتھ سے بلند آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں, اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں. اللہ ان عارف کی طفیل, اللہ اس مجمے والوں کی دعائیں قبول فرما. اللہ اللہ آپ کی ذات کی قسم, اللہ آپ کی عظیم رحمتوں کی قسم, اگر یہ لوگ یہ طلبا اور مجمع دنیا میں کسی اتنا سخی اور کریم کے دروازے پر جا کر رونے لگے اور چند رونے لگے تو یقیناً وہ کریم رحم کر کے ان کی درخواست قبول کر لے گا. اے عظیم رحمت والے آپ تو اکرم الاکرمین ہے, آپ تو اکرم الاکرمین ہے, اللہ اکرم الاکرمین ہے. یہ رونا آپ سن رہے ہیں, یہ چیخنا چلانا اور دعائیں آپ سن رہے ہیں. اللہ اللہ آپ کے در پر کھڑے ہیں, اللہ آپ پر ہمارا ایمان, آپ کی ذات کی قسم, آپ کے در کے سوا اور کوئی در ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ اگر آپ کی طرف اور حاضرین کی دعا رد فرمائے تو اور کس دروازے پر جائے. اللہ ہمیں محروم نہ فرما, اللہ ہمیں محروم نہ فرما, سارے مجمع والوں کی لفظ سے معاف فرما, غلطیاں معاف فرما. اللہ آپ کریم و جواد ہے, آپ کریم و جواد ہے, آپ کریم و جواد ہے. اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر رحم فرما اور ان طلبا کی دعائیں قبول فرما. اللہ مبارک حدیث کے وہ طفیل, اللہ مبارک روات کے طفیل جو ترمذی میں ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں, اللہ صحابہ کے طفیل جن کا ذکر اب ہوا ہو رہا تھا, اللہ ان معبود بندوں کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرما اور ہم کو جنت نصیب فرما, ہمیں دوزخ سے بچا. اللہ اور ان بزرگوں اور صحابہ کی جنت میں رفاقت اور صحبت ہمیں نصیب فرما. اللہ آپ کی کتاب قرآن کو اور آپ کی حدیث کی کتابوں کو اللہ ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے, ہمیں انبیاء سے محبت ہے اور ہم سے محبت ہمارے ایمان کا جی ہے. اللہ آپ نے فرمایا المرو مامنا ہوا, کسی سے محبت ہو اسی کی رفاقت قیامت کے دن حاصل ہوگی. اللہ یہ مبارک حدیث نبی کی ہے لیکن یہ آپ ہی کا قول ہے. اللہ ہمیں صحابہ کی رفاقت نصیب فرما, صحبت نصیب فرما جنت میں اور ان کے طفیل اللہ ہماری حاجت پوری فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے من اوتی العافیہ فکأنما حفظت له الدنیا, جس کو عافیت دنیا و آخرت مل گئی وہ تو کل چیزیں مل گئی. اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں, دنیاوی عافیت بھی اور اخروی عافیت بھی, ظاہر عافیت بھی, باطن عافیت بھی, دینی عافیت بھی, جسمانی عافیت بھی اور روحانی عافیت علیہ اللہ آپ نے فرمایا ہے دنیا تجیب لکھوں اللہ کی ذات کی قسم اگر آپ نے یہ فرمایا ہو دنیا تجیب لکھوں اور یقیناً آپ ہی نے فرمایا ہے تو آج ہماری دعائیں عارف کے طور اور ان مبارک عارف کے برکت سے قبول فرما اور ان کے ذریعے ہماری دینوں کو منور فرما اللہ آپ یہ فرمایا آپ جی جس طرح گمان میں اس طرح ہوتا ہوں اللہ ہمارے یقین آپ نے ہماری دعائیں قبول کی ہوگی اور آپ ہماری طرح متوجہ ہوگے اللہ اس لیے آج اس مجلس آپ کی مبارک حدیثوں کا ختم ہوا مبارک دو کتابوں کا ختم ہوا اللہ سارے سال محنت کرتے کرتے آج یہ مبارک حدیث ہم نے ختم کیا اللہ مبارک حدیث کی برکات سے اس مجمع والوں کو ان کے استاد کو طلباء کو اور ان حاضرین کو محروم نہ فرما بلکہ ہر سب کے حدیث کے انوار سے بڑا حصہ نصیب فرما ان کے سینوں کو منور فرما اللہ حاضرین کی حرکات کو منور فرما ان کے تبرون کو منور فرما اور ان کے ہر کام کو منور فرما اللہ ان کی رات میں بھی برکات ہو نتیج سے برخاست میں بھی برکات ہو گفتار و کردار میں بھی برکات ہو اللہ ان کی زبان میں بھی برکات ڈال لے اللہ ان کی زبان میں بھی برکات ڈال لے آج ہم اس مبارک مجمعے میں کیا محروم رہیں گے آپ کی ذات کی قسم ہم یقیناً محروم نہیں ہوگے اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما اللہ ہمیں محروم نہ فرما اللہ آپ حیادار ہیں اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیادار ہے جب اس کے سامنے ہاتھ دراز کیے جائیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ آج ہمارے عظیم حیا والے اور عظیم حیادار آج ہمارے ہاتھ آپ کے دربار جلال جمال میں اٹھے ہوئے ہیں آپ انعام کو فراہم فرما انعام کو فراہم فرما اللہ آپ کے جواب کوئی رحیم نظر نہیں آ رہا آپ کے دروازے کے جواب کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا اللہ آپ کی رحمت کے سوا اور کوئی رحمت نظر نہیں آ رہی اللہ آپ نبی نے فرمایا کہ اللہ حیا دار ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے کیا آپ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹائیں گے نہیں نہیں اللہ آپ کی رحمتوں کا واسطہ اللہ آپ کی نعمتوں کا واسطہ ہماری ہاتھوں کو اپنی حاجات سے پر کر دے ہمارے دلوں کو خوشحال کر دے ہمارے دشمنوں کو دفع فرما دے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما دے اللہ اور اگر ہم کسی کریم کے دروازے پر تھوڑا بھی روتے تو وہ یقیناً درخواست قبول کر لیتے آپ تو سب سے بڑے ہیں سب سے بڑے کریم ہیں یا اکرم الاکرم یا اکرم الاکرم یا اکرم الاکرم ہماری دعائیں قبول فرما ہمارے مصائب دور فرما اللہ آپ کی عظیم خزانے کے لیے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے لو ان رتبہ انسکم و جنکم صغیرکم و کبیرکم ذکرکم و انثاکم رتبکم و یابسکم اجتمعوا فی سعیر واتیت کل احد ما سال ما نقض ذلك فی ملکی کما نقض الابرته فی البحر اللہ آپ کے آپ کا قول ہے آقا اگر تب انسان جمع ہو جائے اور مجھ سے منہ مانگی دعا کرے اور میں تب کی منہ مانگی دعا قبول کر لوں. اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جس طرح تین سمندر میں دبو دے اور اٹھائے. اللہ آپ کے نظیم خزانوں کا واسطہ, اللہ اے عظیم خزانے سے کیا اس مجمع والوں کو محروم فرمائیں گے. اللہ ان حدیث مبارکہ کا واسطہ مجمع والوں کو محروم نہ فرما, ان مجمع والوں کا اللہ محروم نہ فرما, اللہ ان مجمع والوں کو محروم نہ فرما, اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری فرما, اللہ مشکلات دور فرما. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے ہر چیز کی دعا خدا سے مانگو, حتیٰ اگر کسی کے قرض سے ڈوب جائے خدا سے مانگو. اے وہ ذات جو مانگنے پر خوش ہو اور جو خوش ہوتی ہے, اللہ آج ہم مانگ رہے ہیں, اللہ مبارک مجلس ہم مانگ رہے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری حاجت پوری فرما. اللہ ہمارے سال گزرا ہو وہ آئندہ آنے والے سے حق سال ہے, سب خوشحالی میں گزرے, مسرت میں گزرے. اللہ آفات اور بلاؤں سے معروف فرما. اللہ نہاری کی دعا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے خدا کی اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ان کا قول آپ ان کا قول ہے سچا ہے کہ جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہو کسی مجلس میں فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک فرشتے کی طبع ہوتے ہیں. اللہ وہ طبع اگر کیا ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن آج ہمیں یقین ہے اللہ کہ ہمارے اس مجلس کے اندر فرشتے کے وہ طبع آسمان تک ہوں گی کیونکہ آپ کے نبی کا قول سچا ہے. اللہ ان کو رکھا فرشتے کے طفیل ہماری دعا قبول فرما. اللہ ان مبارک فرشتے کے طفیل یوں ہماری دعا قبول فرما. اے خدا کے رحیم فرشتے, اے نرم دل فرشتے, اے ہماری اس مجمع کے ارد گرد کھڑے ہوئے فرشتوں کی سبو سوالو اور تمہیں خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آج ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو. اے فرشتو ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو اور ہماری درخواست خدا کے دربار جلال جلال میں پیش کر دو. اے فرشتو اللہ, اے رحیم فرشتو اللہ, ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دو تاکہ تمہاری آمین کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے. اللہ اس دعائیں ہماری دعائیں قبول فرما, ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہماری دعائیں رد نہ فرما. اللہ یہ آپ کے طلبا ہے, اللہ سارے سال پڑھتے رہے, دن کو بھی پڑھتے رہے, رات کو بھی پڑھتے رہے. اللہ یہ لوگ آپ جانتے ہیں نہ جائیداد کے لیے جمع نہ یہاں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. اللہ دور سفر جا رہے ہیں. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں لا یرد کہ مسافر میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ یہ مسافر طلبا ہے, آپ کے دین پڑھنے والے ہیں, آپ کے حدیث پڑھنے والے ہیں اور مسافر بھی ہیں. اللہ ان کی دعائیں قبول فرما اور ان کی دعاؤں کی دعائیں تمام مجمعے والوں کی دعائیں قبول فرما. اللہ ہماری مشکلات حل فرما, اللہ ہماری مشکلات حل فرما. اللہ آپ قدیر و غفور ہے, اللہ آپ عظیم خزانوں والے ہیں. اللہ نے محروم نہ فرما, اللہ نے محروم نہ فرما, اللہ نے محروم نہ فرما. اللہ یہ آپ کی دین پڑھنے والے ہیں, اللہ ان پر مستقبل رزق کے دروازے کھول دے. اللہ وسیع خزانوں والے, اتنے مختصر مجلس پر ان کے دروازے کھولنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے اللہ اہل مبارک ان کا مستقبل خوشحال گزرے، ان کے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ان کا مستقبل عزت سے گزرے، شرافت سے گزرے، آمیر و حاکم وقت عورات اللہ، ان کی زبان میں بھی برکات دار اللہ، ان کی زندگی میں برکات ہو، ان کے صبر میں بھی برکات ہو، ان کی گفتار میں بھی برکات ہو، اور ان کی طلب برد حرکات سکنات میں بھی اللہ برکات ہو، ان کے ہر کام میں برکات ہو اللہ، اللہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ یہ حدیث کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اللہ یہ ہمارے سامنے بولنے والے متکلم نبی ہے، اللہ متکلم نبی کی برکت سے جو کتاب ہے ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ بزرگ ولی اللہ امام ترمذی نے فرمایا جس کے گھر میں اور جس کے پاس میری یہ کتاب نبی موجود ہو فکان نماز بیٹھی ہوئی نبی نے تکلم، جو کہ وہاں نبی موجود ہے اور بول بھی رہے ہیں، اللہ مبارک نبی روحانی نبی کتاب نبی کی متکلم کی برکت سے اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہماری دعا قبول فرما، ہماری زندگی خوشحال گزرے، اللہ جو آج سے طلبا کے حاضرین کی دلوں میں اللہ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما نبی متکلم کے طفیل ان حدیث کے طفیل اللہ تمام مشکلات حل فرما، اللہ ان حدیث کے حقوق بھی آداب نہایت بلند ہے، آج سال سال میں ہو ممکن ہے ان حدیث کے حقوق طلبا نے اور ہم نے بجانے لایا ہوں گے، غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں معاف فرما، وہ غلطیاں معاف فرما، وہ غلطیاں معاف فرما، اللہ نے ان لوگوں کی فہرست میں شمار فرما جو حدیث کے معاہدہ ہیں، نہ ان لوگوں کی فہرست میں جو حدیث اور دین کے دشمن ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ یہ غریب طلبا آپ کے در بتلائیے، اللہ رہے کہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، ہر طرف فساد پھیلا ہوا اللہ پھر بھی یقین پڑ رہے ہیں، اللہ اگر ہماری یہ بات سچی ہے یقین سچی ہے تو آپ ان سب حاضرین طلبا کی دعا قبول فرما، اور ان کے سفال سب حاضرین کی بھی دعا قبول فرما، اللہ ہماری لمبی بھوک معاف فرما، اللہ ہماری لمبی بھوک معاف فرما، اللہ ہمارے سینے میں نور ڈال، ہماری آنکھ میں نور ہو، ہمارے کان میں نور ہو، ہمارے دائیں بائیں بھی پیچھے بھی نور ہو، نور رحمت ہو، نور قبول ہو، نور عزت ہو، نور نور محبت اسلام ہو، اللہ سب حاضرین کی سینوں میں اپنی محبت ڈال، قرآن کی محبت زیادہ ہو، اسلام کی محبت زیادہ ہو، دین کی محبت زیادہ ہو، اللہ جو غلطیاں ہوئی ہو سارے سال میں وہ غلطیاں میں معاف فرما، وہ غلطیاں معاف فرما، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ یہ سال گزر رہے ہیں، یہ آخری لمحات ہے، ہمارے آخری لمحات ہے، بدبختی سے لمحات نہ بنا، اللہ انما الاعتبار بالخواتین، انما الاعتبار بالخواتین، اے ہمارے ہر طلبا کا یہ خاتمہ اور آخری سال آخری مجلس مبارک فرما، اللہ اس مبارک مجلس کے ذریعہ اللہ ہمارے خاتمے مبارک بالخار ہو، اور ہمارے یہ آخری مجلس مبارک ہو، ہر قسم خوشیار مسرت نصیب فرما، برکات اور ترقی سے حاضرین کو آماحول فرما. اے اللہ آپ ان کے قبضے میں سب کو چاہیے. اے اللہ آپ ان کے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا اور نبی کا قول آپ کا قول اللہ کہ جو سب تین مرتبہ یار ہمارا کہہ دے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے اور ہم راہیم تیری طرح متوجہ مانگ کیا مانگتے یار ہمارا